الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے. آج اس سلسلے میں جو ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے اس کے ادا کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہے. پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, سارے مسلمان یعنی ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور سارے مسلمان آپس میں محبت اور شفقت و رحمت, کے لحاظ سے, شفقت و رحمت کرنے کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح ہے, اگر جسم میں سر کے اندر درد ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے جسم کے سارے اعضا بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہو, جیسے سر میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو یا کمر میں درد ہو یا گھٹنوں میں درد ہو یا خدا نخواستہ گردے میں درد ہو یا پتے میں درد ہو تو اس درد کی وجہ سے سارا جسم تڑپتا ہے. اور سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور محسوس کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کے لیے آدمی دعا بھی کرتا ہے, دوا بھی کرتا ہے, علاج بھی کرتا ہے, پرہیز بھی کرتا ہے, اور اگر آپریشن کی نوبت آ جائے تو اس کو بھی گوارا کرتا ہے. لیکن بہر صورت وہ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. بس اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں, چاہے ان کی زبان بھی الگ الگ ہے, ان کا رنگ روپ بھی الگ الگ ہے, قوم اور خاندان بھی الگ الگ ہے, نام بھی الگ الگ ہیں, علاقے بھی الگ الگ ہیں, لیکن ہیں سب بھائی بھائی, ہیں سب بھائی بھائی, اور سب ایک جسم کی طرح ہیں. لہذا دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی علاقے میں اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے, کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے, تو باقی دنیا کے تمام مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے. یہ ہمارے دین کا بھی ہم سے تقاضا ہے, ہمارے ایمان کا بھی ہم سے تقاضا ہے. ہم کو بالکل بے حس نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہی جام اور معطل نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر تکلیف آئی ہوئی ہے, دشمن ان کو تہس نہس کر رہا ہے, ان کی عمارتوں کو گرا رہا ہے, ہزاروں شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہی نہ ہو, ہمیں ان کی اس تکلیف کو احساس ہی نہ ہو. تو یہ ایسا ہے جیسے کہ فالج زدہ انسان جس بندے پر, جس مرد یا عورت پر خدا نخواستہ فالج گر جائے, تو اس کا فالج والا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. ایک لحاظ سے وہ جسم کے باقی اعضاء سے الگ ہو جاتا ہے, اس میں حرکت نہیں ہوتی, اس میں کسی تکلیف کا احساس نہیں رہتا, ایک طرح سے وہ معطل ہو جاتا ہے. ایسے یہاں بھی سمجھ لو کہ اگر ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا درد نہیں ہے, ان کی تکلیف اپنی تکلیف نہیں محسوس ہوتی, اور ان پر جو قیامت گزر رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوئی درد نہیں ہو رہا اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, تو بس سمجھو ہماری دینی اعتبار سے ہم پر موت طاری ہو رہی ہے. دینی لحاظ سے, ایمانی اعتبار سے ہماری موت واقع ہو رہی ہے, کیونکہ مردہ آدمی کو زندہ لوگوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا. اور زندہ دلی کی علامت یہ ہے, ایمانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر ملک دنیا کے کسی علاقے میں مسلمان تکلیف میں ہے تو ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس ہو. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی حالت زار کی وجہ سے بڑے متفکر رہتے تھے, غمگین رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ خستہ حالی کیسے دور ہو، مسلمانوں کی پستی رفعت میں کیسے تبدیل ہو، مسلمانوں کی یہ ذلت اور رسوائی کس طرح ختم ہو۔ اس کے لیے حضرت نے دو کام کیے، ایک تو حضرت نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے حیات المسلمین، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے اور اسے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ ذلت اور رسوائی اور پستی اور دشمنوں کا اس پر مسلط ہونا اور ان کو تباہ کرنا اور ان کو جانی مالی نقصان پہنچانا، اس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں عرصے تک سوچتا رہا کہ یا اللہ، مسلمانوں کی اس بدحالی کو دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو بہت سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں قرآن و حدیث میں سے وہ خاص خاص اعمال جمع کروں جن پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی ذلت عزت میں بدل جائے، ان کی پستی رفعت میں تبدیل ہو جائے اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں اور دنیا کے اندر وہ پہلے کی طرح شان و شوکت کے ساتھ رہنے والے ہوں اور حکومت کرنے والے ہوں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں، ان کو سلامتی عافیت اور راحت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن و حدیث میں غور کر کر کے اور محنت کر کر کے سوچ سوچ کر ایسے اعمال اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں جس کا نام حیات المسلمین ہے، کہ اگر مسلمان اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اس وقت جو دنیا میں باوجود مسلمان بہت کثرت سے ہیں اس کے باوجود پستی میں ہیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں شان و شوکت حاصل ہو جائے گی۔ تو ایک کام تو یہ کیا حضرت نے، اور فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اس کتاب کے بارے میں کہ میں نے کسی کتاب میں اتنی محنت نہیں کی جتنی میں نے اس میں کی ہے، کیونکہ میں نے یہ کتاب عام مسلمانوں کے لیے لکھی ہے اور عام مسلمانوں کو مسلمانوں کے واسطے لکھنے کے لیے اس کا آسان اور عام فہم ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تو میں نے محنت کی خاص خاص اعمال تلاش کرنے میں اور پھر ان کو آسان سے آسان کر کے لکھنے میں، کہ بسا اوقات میں نے کئی صفحے لکھنے کے بعد ان کو کاٹ دیا، پھر دوبارہ لکھا، پھر کاٹ دیا، پھر دوبارہ لکھا، تاکہ جو بات بھی لکھی جائے وہ ایسی آسان انداز میں لکھی جائے کہ کم سے کم پڑھا لکھا مسلمان بھی اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے۔ الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے اور یہ بڑی مقبول کتاب ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے گھر میں اس کو پڑھ کر سنایا کریں۔ پڑھ کر سنائیں گے تو ان اعمال کا علم ہوگا جو حضرت نے اس میں لکھے ہیں، جن پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی ذلت ختم ہوتی ہے اور عزت نصیب ہوتی ہے اور ان کی پریشانیوں کی زندگی ختم ہو کر عافیت کی زندگی اور حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے۔ دوسرے حضرت یہ فرماتے تھے اس کتاب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ کتاب میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں محنت بہت کی ہے، کوشش بہت کی ہے۔ تو ایک کام تو حضرت نے یہ کیا، لہذا اب ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر میں روزانہ کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں جس میں سب گھر والے موجود ہوں، چھوٹے بڑے سب جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر یہ کتاب تھوڑی سی پڑھ لیا کریں۔ اس میں حضرت نے مختلف اعمال بیان فرمائے ہیں، وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے عافیت ہی عافیت نصیب ہوتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور انسان واقعتاً دنیا کے اندر بھی صلاح و فلاح کا مالک اور آخرت میں بھی فائض المرام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کتاب، دوسرا حضرت کے دل کے اندر یہ احساس رہتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ احساس ہمیں بھی عطا فرماتے، کہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے مسلمانوں کی خستہ حالی، بدحالی اور ان کی ذلت اور پستی کو دیکھ کر کے میں اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہوں، اندر ہی اندر مجھے اس کا دکھ ہوتا رہتا ہے اور درد ہوتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے، اس درجے یہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس درجے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی یہ تکلیف دہ صورت حال اور مسلمانوں کی یہ دردناک صورت حال اگر مجھے سونے کے وقت آ جائے تو میری نیند اڑ جاتی ہے، اگر مجھے بھوک لگی ہوئی ہو اور اس وقت مجھے مسلمانوں کی یہ حالت زار یاد آ جائے تو میری بھوک اڑ جاتی ہے۔ یہ ہے حضرت کا حال، یہ حضرت کے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے اور دین کے تقاضوں پر بھرپور عمل کرنے کا انجام ہے۔ ہمارے اندر تو یہ بات نہیں ہے، یہ کیفیت ہمارے اندر تو نہیں ہے، تو اس کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے دینی اعتبار سے، ایمانی لحاظ سے، روحانی اعتبار سے ہم مردہ ہیں۔ اسے مردہ آدمیوں کو احساس نہیں ہوتا، ایسے باوجود ہے کہ ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہمیں اپنے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے، اور فی الحال ابھی ان کی مالی امداد کا تو کوئی راستہ ظاہراً نہیں نکلا ہے، نکل جائے تو پھر ہم اپنے مال سے بھی ان کی امداد کریں، اور ایک عمل جو میں ابھی بتلاؤں گا وہ ہمارے اختیار میں ہے، اس کو شروع کر دیں، یعنی دعا۔ تو ان کے تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اگرچہ وہ جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کے اندر تو شہادت بھی ہوتی، تباہی بھی آتی، بربادی بھی آتی، آخرت کے لحاظ سے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن ظاہراً تکلیف دہ تو ہے، تو اس تکلیف دہ صورتحال میں ہمیں ان کی تکلیف کا ایسا احساس ہونا چاہیے گویا ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کا اہتمام کریں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہمیں ان کی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور ہم ان کے حالات سے پوری طرح باخبر رہیں، اور الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو ان کے حالات معلوم ہی ہیں، لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ اور زیادہ بے حسی کی بات ہے۔ ہمیں دل و جان سے قصدن ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، واقف رہنا چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، دشمن کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ان کا پلہ بھاری ہے یا ان کا پلہ ہلکا ہے، اور اب دشمن تو دشمن ہی ہے ظاہر ہے، تو اس سے کہیں زیادہ نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے ان کو، ہمیں اس کا پورا پورا احساس اور علم ہونا چاہیے، ایک بات تو یہ، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم دن رات دعا میں مشغول ہو جائیں، دعا میں مشغول ہو جائیں۔ دعا معمولی عمل نہیں ہے، بعض مسلمان دعا کو بھی بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، یہ نادانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلاتا ہوں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے جہاد کیے ہیں، جس کو غزوہ کہتے ہیں، جس جہاد میں حضور شریک ہوتے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور شریک نہیں ہوتے اسے سریہ کہتے ہیں، دونوں لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے ہوتے ہیں، کافروں سے لڑنے کے لیے ہوتے تھے، تو غزوہ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے، غزوہ احد اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، غزوہ احزاب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، غزوہ خندق اسی کو کہتے ہیں، غزوہ حنین جو انتہائی خطرناک اور یوں سمجھو کہ کافروں کی کمر توڑنے کے لیے آخری غزوہ تھا حضور کی شان کے اور شرکت کے اعتبار سے، آپ اس میں شریک ہوئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں سے جہاد کرتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو فجر پڑتے ہی آپ دشمن پہ حملہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کا انتظار کرتے تھے کہ فجر کی اذان اس علاقے سے سنائی دیتی ہے یا نہیں، اس کا انتظار کرتے تھے آپ۔ اگر اذان کی آواز آ جاتی تو پھر آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کا علاقہ ہے، پھر ظاہر ہے وہاں لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ پھر آپ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی وجہ سے فجر کے بعد حملہ نہ کر پاتے تو پھر آپ ظہر کا انتظار کرتے تھے، ظہر کی نماز کا انتظار فرماتے تھے اور ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر دشمن پہ حملہ کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ ظہر کا کیوں انتظار فرماتے تھے، 11 بجے بھی تو حملہ کر سکتے ہیں، 10 بجے بھی تو آپ حملہ کر سکتے ہیں، 12 بجے بھی تو آپ حملہ کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کا آپ کیوں انتظار فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں آپ مدینہ منورہ کے اندر جو مسلمان جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کی دعا کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو مسلمان حضور کی بنا پر جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے وہ دعائیں کرتے تھے ہر نماز کے بعد، وہ مسلمانوں کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی دعائیں کرتے تھے، تو آپ ان کی دعاؤں کا انتظار کرنے کے لیے ظہر کا انتظار کرتے تھے کہ جب ظہر کی نماز ہو جائے گی اور مدینہ منورہ کے مسلمان دعا کریں گے تو ان کی دعا لے کر آپ جہاد کریں گے، حالانکہ آپ سے بڑھ کر کون دعا کرنے والا ہے؟ ایک تو یہ آپ کو طریقہ تھا، دوسرے ہر جہاد میں جس طرح آپ اور آپ کے صحابہ کافروں سے لڑتے تھے وہاں حضور دعائیں بھی بہت کرتے تھے، جس خیمے کے اندر آپ ہوتے تھے آپ کا خاص عمل دعا کرنے کا ہوتا تھا، تو دعا کے ذریعے بھی آپ جہاد کرتے تھے اور تلوار کے ذریعے بھی آپ جہاد فرمایا کرتے تھے، تو حضور کا عمل دعا کرنے کا بھی ہے۔ تو دعا جو ہے حقیقت میں مومن کا بہت بہترین ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے یہ۔ چنانچہ ایک حدیث میں کہ میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تم کو دشمن سے نجات دلائے، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دلائے اور بھرپور روزی دلوائے، بھرپور روزی بھی دلوائے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم رات دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، رات دن تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جیسے اسلحے سے دشمن کے ساتھ لڑا جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، اس سے بھی دشمن پر کامیابی حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ دعا نام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ قدرت میں سبھی کچھ ہے، دشمن بھی ان کی قدرت میں، جب انہیں قدرت میں ہے تو وہ جو چاہیں دشمن کو پسپا کر دیں اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں۔ تو جیسے ہتھیار ہے مومن کا، ہتھیار دعا بھی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا رات دن دعا میں لگ جاؤ. لہذا دعا کے اندر تین باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے, دعا میں تین باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب آدمی دعا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, مثلا الحمدللہ 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 تین دفعہ کہے, ایک دفعہ بھی کہہ سکتا ہے تین دفعہ کہے, جیسے زیادہ مرتبہ کہے, یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اسے کہتے ہیں حمد و ثنا. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, اس کے بعد درود شریف پڑھے, چاہے نماز شریف والا نماز والا درود شریف پڑھے, یہ سب سے زیادہ صحیح درود ہے. اس کے بعد پھر دعا مانگے, اور جب دعا مانگے تو دھیان سے مانگے, توجہ سے مانگے. اس میں اکثر و بیشتر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, ذہن کہیں ہے, دعا کہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایک دعا مانگنا ہوتا ہے, ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, چاہے 100 دفعہ مانگو. دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے, چاہے ایک ہی مرتبہ مانگو. مانگنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ جل شانہ سے میں کیا مانگ رہا ہوں ہمیں معلوم ہو, دل سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بارگاہ میں رجوع ہوں, اور یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہے ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اور یہ مانگ رہا ہوں. یعنی ہمارا ذہن بھی دعا کے اندر ہو, جیسے زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں دل دماغ بھی ہمارا دعا کے اندر ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو یقین رکھیں کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے, اپنی دعا کی قبولیت کا یقین رکھیں. جو یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور دعا قبول ہونے کا مطلب بھی ذہن میں رہنا چاہیے. اس میں بھی لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی, ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. دعا قبول ہونے کا مطلب یہ کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہی اسی وقت عطا فرما دیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے, اس کو سبھی سمجھتے ہیں ہمیں دعا قبول ہو گئی. ہمارے دین میں صرف یہ ایک صورت نہیں ہے, اور بھی صورتیں ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعمت عطا فرما رہے ہیں یا کوئی اور مصیبت دور فرما رہے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں, لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صحت دے دیجیے, مجھے صحت دے دیجیے, صحت ہی نہیں ہو رہی. لیکن معلوم ہوا کہ اس بیماری سے بڑھ کر بیماری آنے والی تھی, وہ ٹال دی اللہ تعالیٰ نے, یا کوئی اور حادثہ سانحہ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا, اس سے بچا لیا. یا جو تکلیف ہے وہ تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کی برکت سے کچھ اور بڑی نعمت عطا فرما دی جس کی ہم نے دعا نہیں کی, مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مصیبت اور بیماری کے دور ہونے کی دعا کی برکت سے بجائے بیماری دور ہونے کی وہ نعمت عطا فرما دی. اور ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے دعا قبول ہونے کی, کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں مل رہا, جو مصیبت دور ہونے کی ہم دعا کر رہے ہیں وہ دور نہیں ہو رہی, لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے آخرت میں جمع کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تیسرے نمبر کی دعا کی قبولیت ہے, جب ایسے لوگ قیامت میں اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو وہاں پر وہ عجیب عجیب نعمتیں اپنے لیے دیکھیں گے, عجیب عجیب نعمتیں وہاں پر دیکھیں گے. تو وہ سوچیں گے کہ یا اللہ ہمارا تو کوئی عمل ایسا تھا ہی نہیں کہ ہم ان نعمتوں کے, ان محلات کے, ان باغات کے مالک ہوتے, یہ ہمیں کیسے مل گئے, یہ ہمیں کیسے مل گئی ہے, ہم تو اس لائق نہیں تھے, ہمارے اعمال تو ایسے اچھے نہیں تھے کہ یہ نعمتیں ملتی ہیں یہ کیسے مل گئیں؟ بتایا جائے گا جو تم دنیا میں دعائیں مانگتے تھے اور جن چیزوں کی تم دعا کرتے تھے وہ تم کو نہیں ملتی تھیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے واسطے تمہارے لیے رکھ لی تھیں، آج ان کی طفیل تم کو یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جب وہ نعمتوں کو دیکھ کر کے اور یہ بات سنیں گے تو وہ یہ تمنا کریں کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی پوری نہ ہوتی، یہ تمنا کریں گے۔ تو دعا کریں یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، اور آخر میں پھر درود شریف اور حمد کر کے دعا ختم کریں۔ اور یہ بھی حدیث شریف کی فضیلت ہے کہ ایک فضیلت یہ ہے دعا کی کہ دعا آئی ہوئی مصیبت کے لیے بھی نافع اور مفید ہے۔ مسلمان جیسے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر تکلیف آئی ہوئی ہے تو یہ دعا اس میں بھی نافع کہ دعا کی برکت سے اس میں ان کو اللہ تعالیٰ فتح مبینہ عطا فرمائے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، یہ بھی ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مصیبت ابھی نہیں آئی اس کے اندر بھی دعا نافع ہے، آئی ہوئی مصیبت کے اندر بھی دعا کرنا مفید ہے، اور جو مصیبت ابھی نہیں آئی اس کے اندر بھی دعا مفید ہے۔ تو دعا تو ہر حال میں فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست ہر حال میں نافع اور مفید ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا مانگنا خود عین عبادت ہے، عین عبادت ہے یہ۔ اور ایک فضیلت دعا کی ہے کہ وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے غائب آنے میں کرتا ہے۔ تو بھائی ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس تو موجود نہیں ہیں، ہم ان کے پاس موجود نہیں ہیں، وہ ہم سے غائب ہیں، ہم ان سے غائب ہیں، تو ہماری یہ دعا ان کے حق میں اور زیادہ قبول ہوگی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ بھائی ہمارا دینی فریضہ اب یہ ہے کہ ہماری اختیار میں فی الحال تو دعا ہی ہے، جب ہے تو بس اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر ہم سب مل کر کے دعائیں کریں گے اور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی غیب سے مدد ہوگی اور ان کی نصرت ہوگی اور ان کو انشاءاللہ تعالی بالآخر کامیابی ہوگی۔ ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں اور دشمن اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی ہلاکت کی، ان کی تباہی کی، ان کی بربادی کی دعا کریں۔ اللہم اہلک اعداء کا اعداء المسلمین، یہ دعا مانگیں، اللہم اہلک اعداء کا اعداء المسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ والیہود والہنود والنصارى والمجوس، یہ دعائیں مانگیں۔ تو بہرحال بھائی اب ہماری ذمہ داری دینی اعتبار سے بھی اور مسلمانوں سے تعلق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان کی تکلیف کو بھی محسوس کریں، اور محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جبکہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، ویسے ہی ان مسلمانوں کے لیے بھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ واقف دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.tasqur'an.com